darsequran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com www.darsequran.com
لا نبي بعد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يسالونك ماذا ينفقون, قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
آج کے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون, یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قل, فرما دیجئے, ما انفقتم من خیر, جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنا ہے, فللوالدین والاقربین, سو وہ حق ہے والدین کا اور قرابت داروں کا, بل یتامہ اور یتیموں کا, بل مساکین اور مسکینوں کا, وابن السبیل اور مسافروں کا. یہ جو سوال تھا یہ فرض زکوٰۃ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ نفلی صدقات کے بارے میں, اور بظاہر سوال یہ تھا کہ کتنا خرچ کریں. اللہ نے جواب دیا کہ اہمیت کتنے کی نہیں ہے, اہمیت اس کی ہے کہ کہاں خرچ کرتے ہو. چونکہ اسلام میں خاندانی نظام کی اہمیت ہے, یورپ وغیرہ میں خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو چکا, اور یہاں بھی بعض علاقوں, بعض شہروں, بعض محلوں اور بعض گھرانوں میں خاندانی نظام ابتری اور انتشار کا شکار ہے. لیکن بہرحال اسلام میں اس کی اہمیت ہے, اس لیے اللہ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ سب سے پہلے حق ہے والدین کا, اور اس کے بعد قرابت داروں کا, اور قرابت داروں کا جو حق ہے وہ بھی الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت, جس کے ساتھ زیادہ قریبی رشتہ ہے اور وہ مستحق بھی ہے, تو پہلے اس کا حق. یوں مصارف آگے بڑھتے جائیں گے, پھر یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کا حق. اسلام نے اس سلسلے میں, یعنی نفلی صدقات کے سلسلے میں, مالی حقوق کے سلسلے میں اور پیسہ خرچ کرنے کے سلسلے میں انسانی جذبات کا لحاظ رکھا ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے اس پر سب سے پہلے اس کی اپنی جان کا حق ہے, اور اس کے بعد اس کے اہل و عیال اور زیر کفالت جو افراد ہیں ان کا حق ہے, پھر قرابت دار, اہل محلہ, اہل شہر, اور یوں اس کی سخاوت کا, فیاضی کا اور صدقات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تصدقوا، صدقہ کرو. یہاں یہ بات جان لیں کہ ہمارے ہاں صدقہ صرف اس کو کہتے ہیں اردو میں جو فقیروں کو، بیکاریوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، مصیبت زدوں کو، بیماروں کو، طلبہ کو، مدارس یا دوسرے ہسپتالوں وغیرہ میں دیا جاتا ہے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. لیکن حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا دائرہ بڑا وسیع کیا ہے، فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو جو رزق حلال کما کر دیتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو. ایک شخص اٹھا، اس نے عرض کیا اندی دینار، اے اللہ کے نبی میرے پاس ایک دینار ہے. آپ نے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنی جان پر خرچ کرو، اپنی ذات پر خرچ کرو. گویا کہ یہ بھی صدقہ ہے، رزق حلال اپنی جان پر خرچ کرتے ہو یہ بھی صدقہ، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ، یہ بھی تمہارے ایمان کی سچائی کی علامت کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے کہ حلال خرچ کرتے ہو اپنی جان پر، حرام نہیں. ممکن ہے کہ سوال کرنے والا جو تھا سیدھا سادھا آدمی، اس لیے وہ ترتیب سے کہتا گیا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. یا ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ جان پر خرچ کرنے کے بعد بھی میرے پاس کچھ بچ سکتا ہے. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے سوال یوں ہی کیا ہو اور بات یوں ہی کی ہو، میرے پاس ایک اور دینار ہے، ایک اور دینار ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ اپنی جان پر خرچ کرو، اس نے کہا کہ جان کے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی کچھ بچ سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو، تو اس نے کہا ہو کہ بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے بعد بھی کچھ بچ سکتا ہے. لیکن حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہی ہیں. اس نے کہا اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے. آپ نے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنی جان پر خرچ کرو. اس نے کہا اندی دینار آخر، میرے پاس ایک اور دینار ہے. آپ نے فرمایا تصدق بھی علی زوجتک، اپنی بیوی پر صدقہ کرو. یہاں آپ دیکھ رہے صدقے کا لفظ، تو کہیں اس سے یہ نہ نکال لیجئے گا کہ بیوی کو زکات دینا جائز ہے. بیوی کے جو بھی اخراجات پورے کیے، اس کو کپڑے لتے لے کر دیے، زیورات لے کر دیے، اور جناب اپنے رجسٹر میں لکھ لیا کہ اتنی زکات ادا ہو گئی. ہمارے ایک استاد تھے، انتقال فرما گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ بات سیٹھوں کے بارے میں کہتے تھے، کہا کہ مولوی صاحب دیکھو ان کی چائے نہ پیا کرو، اس لیے کہ تمہیں چائے پلانے کے بعد اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنی زکات مولوی صاحب کو ادا کر دی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہدیہ دیں، حضرت ہدیہ قبول کر لے. آپ نے قبول کیا، تو پتہ چلا کہ سیٹھ صاحب کی نیت تو یہ تھی کہ میں زکات دے رہا ہوں مولوی صاحب کو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکات کا سب سے بڑا مستحق جو ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے، اس لیے دیہاتوں میں قربانی کی کھا لے مولوی صاحب کو، جمعرات کی روٹیاں مولوی صاحب کو، چالیسویں کا ختم مولوی صاحب کو، ایک قضاء عمری کا ٹیکس بھی ہوتا ہے، قضاء عمری کا ٹیکس، وہ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں ساری عمر کی نمازیں معاف، وہ بھی مولوی صاحب کو، مردوں کو بخشوانے کے لیے مولوی صاحب کو زکات، مولوی صاحب کو رمضان میں تراویح میں سنا دیا تو اس کا ٹیکس مولوی صاحب کو، تو سمجھتے یہ ہیں کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کا مستحق وہ ہے مولوی صاحب. الحمدللہ ہم ان مولویوں میں سے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں کوئی ہدیے کے نام پر بھی زکوٰۃ دینے کی ہرگز کوشش نہ کرے. تو عرض ہی کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ تصدق بھی علی زوجتی, اپنی بیوی کو دے دو. میں بتا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان یہ تاویل سکھا دے کہ حضور نے کہا تصدق, صدقہ کر دو بیوی پر, تو فقیروں کو کیا دینا, اسی بیچاری کو دے دیتا ہوں. بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ہتھ کنڈے, تاویلیں, چکر بازیاں کرتے ہیں. بعض کتابوں میں دیکھا کہ یوں بھی کرتے ہیں کہ چونکہ زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے سال پورا ہونے کے بعد, تو سال پورا ہونے میں ابھی ایک مہینہ رہتا تھا, 12 مہینے پورے نہیں ہوئے, 11 مہینے ہوئے, تو پورے کا پورا مال اٹھا کر بیوی کو دے دیا, اب تو اس کی مالک ہے. تو کہا کہ میرے اوپر تو زکوٰۃ ہے نہیں, اس لیے کہ میرے پاس جو مال تھا تو 11 مہینے اس پر گزرے, 12 تو نہیں گزرے, اور بیوی کے پاس 2-4 مہینے رہا تو پھر واپس لے لیا, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں, اس لیے کہ اس پر بھی سال پورا نہیں گزرا. الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات تو نہیں کرتے ہوں گے, لیکن بعض کنجوس لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایسے ایسے ہتھکنڈے کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے چکر دے کر ہم ٹیکس سے بچ سکتے ہیں, تو معاذ اللہ, لفظ تو غلط ہے لیکن ان کی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چکر دے کر ہم زکوٰۃ سے بھی بچ سکتے ہیں. ساری زندگی بیچارہ فقیر ہی رہا, امیر بن ہی نہیں سکا, صاحب نصاب بن ہی نہیں سکا, لہذا اس پر زکوٰۃ آئی نہیں ہے. بعض ایسے ہیں کہ ساری زندگی مقروض ہی رہتے ہیں, مقروض ہی, تو زکوٰۃ آتی نہیں ہے. پہلے کارخانہ تھا 1 کروڑ روپے کا, 2 کروڑ روپے حکومت سے اور قرضہ لے لیا, اب مقروض ہے بیچارہ, زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے, بلکہ یہ تو خود زکوٰۃ کا مستحق. ہمارے ایک ساتھی وہ اسی طرح کے ایک سرمایہ دار کے پاس گئے, ان کے ہاں مسجد زیر تعمیر تھی, تو ان سے انہوں نے درخواست کی کہ تعمیر میں کچھ تعاون کرے, تو سیٹھ صاحب نے اپنی مالی اور کاروباری پریشانیاں سنانا شروع کر دی. کہتے ہیں کہ وہ پریشانیاں سن کر مجھے اتنا ترس آیا کہ میری جیب میں تھوڑے سے پیسے تھے, میں نے کہا یہ تو آپ ہی قبول فرما لے, مجھے تو سب سے زیادہ آپ ہی پریشان حال اور مستحق نظر آتے ہیں. تو صدقہ, مقصد یہ کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی جو خرچ کرتے ہو تو یہ ضائع نہیں جائے گا, اس کا بھی ثواب ملے گا. تو فرمایا کہ تصدق بھی علی زوجتک, اس نے کہا اندی دینار آخر, میرے پاس ایک اور دینار ہے یا کچھ اور پیسے. آپ نے فرمایا کہ تصدق بھی علی ولدک, اپنی اولاد پر خرچ کرو. اس نے عرض کیا اندی دینار آخر, اللہ کے نبی میرے پاس کچھ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا تصدق بھی علی خادمک, اپنے خادم پر خرچ کرو. اس نے کہا اندی دینار آخر, میرے پاس کچھ اور بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انت ابصر بہ, اس کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو کہاں خرچ کرنا چاہیے. یہ ترتیب دیکھیں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلا تشبیہ کہتا ہوں, کوئی کاروباری قسم کا پیر ہوتا اور مرید بتاتا کہ حضرت کچھ پیسہ ہے جمع میرے پاس, وہ کہتا سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت کرو, میں کس لیے بیٹھا ہوں, تو سب سے پہلے تو میری خدمت کرو, پھر بیوی بچوں کو دیکھنا. لیکن اب اندازہ کیجیے, میرے آقا نے اشارتاً بھی اپنا ذکر نہیں کیا. ترتیب بتائی تو یہ, اپنی جان پر, اپنی بیوی پر, اپنی اولاد پر, اپنے خادموں پر, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو بھائی. تو اسلامی احکام میں فطری جذبات کا لحاظ رکھا گیا. سب سے زیادہ اپنی ذات اور اس کے بعد والدین اور اولاد اور رشتہ دار, اور اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دے اور پھر مجبوری کی بنا پر اپنے لیے دوسروں سے مانگنا شروع کر دے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کے پاس کچھ سونا تھا. اس نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی یہ لے لیجئے, یہ صدقہ ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب منہ پھیر لیا, وہ دائیں جانب آیا, پھر اس نے یہی عرض کیا, آپ نے سن کر بائیں جانب منہ پھیر لیا, وہ پھر بائیں جانب آ گیا تو حضور نے پیچھے کی طرف منہ کر لیا, وہ ادھر آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس سے لے کر اس کی طرف زور سے پھینکا اور فرمایا, ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں صدقہ کرتا ہوں, اور پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگنے بیٹھ جاتا ہے. بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا پر کیا جائے. غنا پر کیا جائے کیا مطلب؟ کہ اپنے پاس اتنا ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے, یہ صدقہ سب سے بہتر ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو آئے تھے اور سب کچھ لے آئے تھے. حضور نے پوچھا تھا, ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر, نام چھوڑ کر آیا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. کسی نے کہا کہ پروانے کے لیے چراغ, بلبل کے لیے پھول, بس صدیق کے لیے ہے اللہ اور اس کا رسول بس. تو یہ عرض کیا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں, اور حضور نے اعتراض نہیں کیا. ابوبکر یہ کیا کیا تم نے؟ اس لیے کہ ہر شخص کے یقین میں, ایمان میں اور کیفیات میں فرق ہے. حضور جانتے تھے کہ ابوبکر اگرچہ سب کچھ لے آئے لیکن بھوکے مر جائیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, اور سب کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ سب کا یقین ہی اتنا مضبوط ہوگا. اس لیے حضرت ابوبکر کو تو سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت دے دی لیکن دوسروں کو اجازت نہیں دی. قرآن کریم انسان کو بتدریج پستی سے اٹھاتا ہے, بتدریج آہستہ آہستہ, اور پھر اسے بلندی تک لے جاتا ہے. پہلے اپنی جان پر خرچ کرو, اہل و عیال پر, والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, جہاد کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے. اب جتنا اوپر جا سکتا ہے جائے, لیکن آہستہ آہستہ اٹھاتا ہے, یکا یک اوپر والی سطح پر نہیں لے جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا جائے. سب کچھ دے دیا, دین پر خرچ کر دیا اور بعد میں پشیمان ہے, میں نے کیوں ایسا کیا. فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون, آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, کتنا خرچ کریں. فرما دیجئے, ما انفقتم من خیر, جو کچھ تمہیں مال میں سے خرچ کرنے, فللوالدین والاقربین, سو وہ حق ہے والدین کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا, بل مساکین اور مسکینوں کا, وابن السبیل اور مسافروں کا, وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے، ان اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ہر شخص تو خرچ نہیں کر سکتا، اور ہر شخص بہت زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرو گے اگر خرچ نہیں کر سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اکثر اللہ سے یہی عرض کرتے رہتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ دل چاہتا ہے ہم تیرے دین کی یوں خدمت کریں اور یوں خدمت کریں۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضحکہ اڑایا جا رہا ہے مغربی ممالک میں، یورپی ممالک میں، اللہ جانتا ہے دل چاہتا ہے یوں ان دریدہ دہنوں کا، ان غلیظوں کا یوں منہ بند کریں اور یوں کریں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، ایک حد تک ہی کچھ کر سکتے ہیں، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی اسی لیے کہہ دیا وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی رات کے اندھیرے میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، غریب تھے، پاس کچھ نہ تھا، نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا گو ہوئے، اے اللہ تو جانتا ہے میرا دل بہت چاہتا ہے تیری راہ میں خرچ کروں، لیکن میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں، تو قبول فرما لے۔ رات کے اندھیرے میں کہا، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی اور نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، کون ہے جس نے رات اپنی جان صدقہ کی ہے اللہ کی راہ میں؟ بہت اصرار کیا تو وہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرا صدقہ قبول فرما لیا۔ اسی غزوہ میں بعض فقراء صحابہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کوئی تھیلی اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی بوری اٹھا کے لا رہا ہے، کوئی ڈھیر لگا رہا ہے اور ان کے پاس کچھ نہ تھا، تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر کر دیا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم خرچ کر سکیں۔ فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں۔ تیسری فرمایا کہ اے فقیرو، اے غریبو، گھبراؤ نہیں، تم اگر خرچ نہیں کر سکتے تو نیکی کے دوسرے کام تو کر سکتے ہو، ابواب الخیر، نیکی کے دروازے، نیکی کے کام تو بہت ہے، بہت۔ اللہ کے نبی نے صرف پیسہ خرچ کرنے کو صدقہ نہیں کہا، فرمایا کہ تم راستے سے پتھر ہٹاتے ہو صدقہ ہے، سلام کرتے ہو صدقہ ہے، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہو صدقہ ہے، مسکرا کر ملتے ہو صدقہ ہے۔ صدقات کا باب ہی بڑا وسیع کر دیا، تاکہ فقیر اور غریب پریشان نہ ہوں، دل شکستہ نہ ہوں، اللہ جانتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم، اور جو تم نیکی کا کام کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال، جنگ، لڑائی فرض کی گئی ہے، حالانکہ وہ تم پر گراں ہے۔ قتال فرض ہے، جنگ فرض ہے، جہاد فرض ہے۔ بعض لوگوں کو آج یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک جاتی ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں، ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں، قتال فرض ہے، جنگ فرض ہے، لیکن مجھے آپ دنیا کی کوئی سوسائٹی، کوئی مذہب اور کوئی آسمانی کتاب دکھا دیجئے جس میں قتال کو فرض قرار نہ دیا گیا ہو. بائبل میں بیسیوں جگہ پر قتال کی فرضیت کا ذکر ہے. یہود کی پوری تاریخ جنگوں سے عبارت ہے. کتاب مقدس میں یہ آیت ہے، میں ان کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، سو اب تو جا اور امالیک کو مار اور جو کچھ اس کہے یک لخت ختم کر اور ان پر رحم مت کر، بلکہ مرد اور عورت، ننے بچے، شیرخوار اور بیل، بھیڑ اور اونٹ اور گدے تک سب کو قتل کر دے. یہ کتاب مقدس میں ہیں. آج بھی تورات و انجیل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی یہ الفاظ موجود. یہ ترجمہ وہیں سے لیا گیا. تو جب ساری آسمانی کتابوں میں، ساری سوسائٹیوں میں، سارے مذاہب میں بوقت ضرورت جنگ اور قتال کا ذکر ہے اور حکم ہے، تو مسلمان ہی جنگ اور قتال کے حکم پر کیوں سر جھکائیں؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اسلحہ نہیں تیار کرتا، جو جنگی تیاری نہیں کرتا، جو اس وقت سب سے بڑے جنگ کے مخالفین بنے پھرتے ہیں اور دہشت گردی کے مخالفین؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، سب سے زیادہ خوفناک اسلحہ ان کے پاس، اتنے ایٹم بم انہوں نے بنا لیے اور دوسرے بم اور دوسرا اسلحہ اتنا بنا لیا کہ اس دنیا کو، ساری دنیا کو کئی دفعہ تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. جبکہ اسلام نے جو جہاد و قتال کو فرض قرار دیا تو اس کے کچھ آداب ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں. پر امن شہریوں کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں، بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. پھر جہاد و قتال زمین کے لیے جائز نہیں، زر کے لیے جائز نہیں، زن کے لیے جائز نہیں، ملکوں پر قبضے کے لیے جائز نہیں، شہروں پر قبضے کے لیے جائز نہیں، پٹرول پر قبضے کے لیے، سونے چاندی پر قبضے کے لیے، دکھاوے کے لیے، عزت کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو سپر پاور منوانے کے لیے جہاد جائز نہیں ہے. اسی لیے جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا، حکم دیا جہاد کا، تو وہاں فی سبیل اللہ کی قید لگائی، اللہ کی راہ میں. جہاد صرف وہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے ہو، انصاف کے بول بالے کے لیے ہو. اس سے ہٹ کر ہو تو وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے. تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. آج دوپہر کے درس میں بھی میں کہہ رہا تھا اور ابھی بھی عرض کر دوں، محرم کے اعتبار سے مناسبت بھی ہے، اس لیے کہ یکم محرم اور محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. میں نے عرض کیا میرا جو ناقص مطالعہ ہے اس کے مطابق صرف اسلامی تاریخ میں نہیں، پوری انسانی تاریخ میں ہے تو میرے فاروق جیسا حکمران اور فاتح نہیں گزرا. 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور ظلم کا کوئی ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا. فاتح تو اور بھی گزرے, سکندر بھی تھا, چنگیز بھی تھا, ہلاکو بھی تھا, ہمارے قریب کے زمانے میں ہٹلر بھی تھا, چرچل بھی تھا, روس کا زار بھی تھا, اور نہ معلوم کون ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر آج کے بش کی طرف بھی چلی جائے. لیکن جتنے فاتحین تھے انہوں نے ملک فتح کیے, شہر فتح کیے, زمینیں فتح کی, جسم فتح کیے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل اور دماغ فتح کیے, خیالات بدل دیے, جذبات بدل دیے, زندگی کا رنگ ڈنگ بدل دیا, ظالموں کے لیے جینا محال کر دیا. یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کو 1400 سال ہونے کو آئے ہیں.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اور اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com darsquran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
لیکن جو علاقے ان کے زمانے میں فتح ہوئے تھے وہاں آج بھی اسلام کا جھنڈا سربلند ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر مسلمانوں کی افواج نکلی اور ادھر شہر والوں نے بغاوت کر دی, جبکہ دور حاضر کے قابضین اور فاتحین کا حال یہ ہے کہ ان کی فوجیں موجود, اسلحہ موجود, طاقت کا اظہار موجود, ٹینک سڑکوں پر دندنا رہے, لیکن پھر بھی ان کی جو مفتوح اقوام ہیں ان کے خلاف خود کش حملے کر رہے. ثابت ہوا کہ جسم فتح ہوئے ہیں, دل اور دماغ فتح نہیں ہوئے. دل اور دماغ فتح ہوتے ہیں جہاد سے, اسلامی جہاد سے. اور یہ جہاد نہیں ہے جو کچھ ہو رہا, یہ فساد. تو فرمایا کتب علیکم القتال, تم پر قتال فرض کیا گیا, وہو کرہ لکم, حالانکہ وہ تم پر گراہ ہے. وعسا ان تکرہوا شیئا, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وہو خیر لکم, حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے خرابی کا باعث ہو. اسلام فطرت سے انکار نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم پر قتال فرض ہے, لیکن میں اللہ جانتا ہوں, میں اللہ جانتا ہوں, تمہیں زندگی سے محبت ہے, تمہیں بیوی بچوں سے محبت ہے, تمہیں دنیا سے محبت ہے, اس لیے یہ حکم تم پر گراں اور مشکل گزرے گا. ہر کسی کو جان عزیز ہے, لیکن جب تم جہاد و قتال میں پوشیدہ فوائد پر نظر ڈالو گے تو پھر جان دینا آسان ہو جائے گا، پھر جان قربان کرنا آسان ہو جائے گا. ہم نے قربانی کے دنوں میں دیکھا جانور ہیں بظاہر بے زبان اور بظاہر بے سمجھ، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو قربان گاہ تک کھینچ کر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ منظر دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو جان کی قربانی کو آسان کرتی ہے، اور وہ ہے ایمان. مگر نہ جان انسان کو نہیں حیوان کو بھی پیاری ہے، لیکن جب ایمان کا جذبہ ہوتا ہے تو پھر مجاہد اللہ اکبر کھجوریں کھاتے ہوئے کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو جنت تک پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. اور پھر مجاہد کہتے ہیں ارے مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ فرض ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ گرا اور مشکل ہے، لیکن فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے کوئی خرابی ہو، یہ ہو سکتا ہے. یہ نقطہ مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے، یہ جان لیجئے. مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے. اگرچہ انسان خیر بھلائی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جسے وہ خیر سمجھتا ہے اس میں شر ہوتا ہے، جسے وہ شر سمجھتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے. لیکن ایک مومن کا یہ یقین ہے کہ خیر بس وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے خیر کہہ دیا، اور شر وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے شر کہہ دیا. جسے اللہ اور اس کے رسول نے خیر کہا اس میں شر نہیں ہو سکتا، جسے اللہ اور اس کے رسول نے شر کہا اس میں خیر نہیں ہو سکتا. اور پھر دیکھیے انسان کا علم محدود ہے، انسان کی نظر محدود، انسان کی عقل محدود، انسان کا مشاہدہ اور تجربہ محدود، یہ ٹھوکر کھا جاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے بہت سے لوگ کتنے چاؤ سے، کتنی محبت سے، کتنی جستجو کے بعد رشتے کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے ارے جس رشتے کو ہم نے خیر ہی خیر سمجھا تھا یہ تو شر ہی شر ہے، جسے امن سکون محبت سمجھا تھا وہاں تو جنگ نفرت اور دشمنی ہی دشمنی ہے. بہت سے کاروبار لوگ شروع کرتے ہیں، بڑے اونچے خیالات اور منصوبے، لوگوں کی باتیں سن کر فلاں نے یہ کام کیا تو اتنا نفع ہو گیا، فلاں نے یہ کیا تو ایسے ہو گیا، راتوں اور دنوں میں قسمت بدل گئی، سوچتا ہے میری بھی ایسی ہوگی، لیکن اس کی اور کھوٹی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اللہ سے خیر مانگو، استخارہ کرو، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. اللہ تو جانتا ہے میں جانتا نہیں، تو غیب کا جاننے والا، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے کرنا آسان کر دے، بہتر نہیں تو اس کا خیال بھی میرے دل و دماغ سے نکال دے. یہ استخارہ کرتا ہے انسان، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اللہ تو جانتا ہے خیر کہاں اور تو جانتا ہے کہ شر کہاں. دیکھیے مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی اور سمجھا کہ یہ شکست ہے، اور اللہ نے کیا کہا، یہ فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی. صحابہ جیسے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں صحابہ جیسے لوگ ایمان بالغیب رکھنے والے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے، ہم نے تو ان کی ہر شرط کو مان لیا، سر جھکا کر مان لیا، یہ فتح ہے؟ اور اللہ کہہ رہا تھا ہاں فتح ہے، حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی فتح تھی۔ حدیبیہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے، 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا 10,000 تھے، اس سے 2 سال بعد بلکہ اس سے بھی کم حجۃ الوداع ہوا آپ کے ساتھ 140,000 تھے۔ پورے 17 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 4 سالوں میں، 16 کے سالوں میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو انسان نہیں جانتا خیر کیا، اس کی نظر محدود ہے، اس لیے اللہ پر اعتماد کرے، اللہ کے رسول پر اعتماد کرے۔ تو یہ جو فرمایا گیا یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں بلکہ مومن کی ساری زندگی کا فلسفہ ہے۔ ہو سکتے ہیں ہم جس چیز کو شر سمجھتے ہیں اس میں خیر ہو، راتوں کو اٹھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس میں خیر چھپا رکھی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن اللہ نے اس میں خیر چھپا رکھی ہے، کاروبار چھوڑ کر دکان بند کر کے نماز کے لیے آنا گراں گزرتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اس میں تمہارے لیے خیر چھپا رکھی ہے۔ رشوت میں، حرام میں خیر معلوم ہوتی ہے، کامیابی اللہ کہتا ہے یہ شر ہے۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سچ کہہ رہے لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، خیر اسی میں ہے جس میں اللہ خیر کہے، اور جس میں اللہ نے شر کہہ دیا اس میں شر، اس میں خیر ہو نہیں سکتا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے، بے شک اللہ تو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، قل قتال فیہ کبیر، فرما دیجئے حرمت والے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ سے کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہوا یہ کہ جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 دوسرے صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ جماد الاخرا کا مہینہ تھا اور جماد الاخرا کے بعد رجب آتا ہے، جماد الاخرا کا مہینہ تھا، 8 افراد کے ساتھ بھیجا، بتایا کہ قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے طائف سے، تم نے اس قافلے پر نظر رکھنی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظالموں کو اپنی طاقت، اپنی اہمیت اور مدینے کی ریاست کی قوت دکھانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ذرا اس تجارتی قافلے پر نظر رکھنا، صرف یہ کہا نظر رکھنا، اس پر قتال کی، جنگ کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ نظر رکھنا ان پر، ان کو معلوم ہو کہ مسلمان ہماری حرکت پر، ہمارے آنے جانے پر نظر رکھتے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ 9 افراد گئے، قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا اس میں ایک تو عمر بن حضرمی تھا سردار، اور 3 اور تھے، انہوں نے نظر رکھی ان پر، دیکھ لیا، لیکن دیکھ لینے کے بعد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، تیر چل گیا جس میں عمر بن حضرمی مارا گیا اور باقی 3 گرفتار ہو گئے۔ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ جماد الاخرا کی آخری تاریخ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، صحابہ نے دیکھا نہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ والے بھی، مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مہینے کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن مشرکین نے پروپیگنڈا کر دیا کہ انہوں نے رجب کے مہینے میں قتل کیا ہے، بڑا شور کیا، کیسے یہ اللہ والے بنتے ہیں اور اپنے آپ کو کعبے کے وارث کہتے ہیں، ملت ابراہیمی کے جانشین کہتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں یہ جنگ کرتے ہیں، بڑا شور کیا۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ جواب دیتا تھا اپنے نبی کی طرف سے اور نبی کے سچے یاروں کی طرف سے، فرمایا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں، آپ ان سے فرما دیجئے، قل قتال فیہ کبیر، حرمت والے مہینے میں، رجب کے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ہم تم سے زیادہ اس کی حرمت کا لحاظ کرتے ہیں، مگر تم جو کچھ کرتے ہو یہ ظاہر داری ہے، تم نے مسجد حرام سے روکا، تم نے اللہ کے دین سے روکا، تم نے اسلام قبول کرنے والوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ ذرا اپنی حرکتیں تو دیکھو، وہ جو کہا جاتا ہے کہ چھاج تو بولے چھانی کیوں بولے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، تمہاری کیا کرتوتے ہیں، تم نے محض ایمان کے جرم کی وجہ سے غلاموں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو تڑپایا، ایسا تڑپایا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لوہے کی سلاخیں آگ میں تپا کر ان کے جسم کو داغا، ان کے والد کو، ان کی والدہ کو، ان کے بھائی کو سخت ستایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے دیکھتے، ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے، اور فرماتے صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ظلم میں انتقال کر گئے، اور ان کی اہلیہ حضرت عمار کی والدہ، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے شدید ظلم و ستم کے بعد برچھا مارا اور جسم کو ٹکڑے کر کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت دینے والی اور جان کا نذرانے پیش کرنے والی ایک عورت ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں صنف نازک کو، عورتوں کو فخر کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کی خاطر جان قربان کرنے والی ایک خاتون تھی۔ تو فرمایا کہ اپنی حرکتوں کو نہیں دیکھتے، تم نے کیا کیا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکا، 2000 سال سے کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ کسی بھی شخص کو مسجد حرام میں عبادت سے روکے۔ قریش نے پہلی بار مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت سے روکا۔ فرمایا اپنی حرکتیں تو دیکھو، بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو غلط فہمی کی بنا پر۔ ایک قتل ہو گیا، صحابہ نے سمجھا جماعت الاخرہ کی آخری تاریخ ہے، جبکہ رجب کا آغاز ہو چکا تھا، غلط فہمی کی بنا پر ہونے والی غلطی کو اتنا بڑا بنا کر پیش کر رہے ہو، اور تم نے جو جان بوجھ کر کیا، ایمان قبول کرنے والوں پر وہ ظلم کیا جو کوئی حیوانوں پر بھی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے اللہ سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے. بل فتنہ تو اکبر من القتل, اور فتنہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے, فتنہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے. آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور بالخصوص کفار یہود و نصارہ اس بات کو اٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں خودکش حملوں کے بارے میں, بمبار حملوں کے بارے میں کیا خیال ہے. ہم کہتے ہیں بے گناہوں کو مارنا اور امن شہریوں کو مارنا ہم جائز نہیں سمجھتے, لیکن کبھی ظالموں اپنے دامن کو بھی تو دیکھو, اپنے ظلم و ستم کو بھی تو دیکھو. 3 صدیاں ہو گئیں جب سے مغربی تہذیب کو عروج ملا ہے, جب سے مغربی تہذیب کو عروج ملا ہے, لکھ لیجئے اور مطالعہ کر لیجئے, اس وقت سے آج تک انسان کو امن سکون سے رہنا نصیب نہیں ہوا. ٹھیک ہے فریجیں بھی ملی, ایئر کنڈیشن بھی ملے, گاڑیاں بھی ملی, لیکن امن سکون چھن گیا. دنیا میں جہاں کہیں لڑائی ہوتی ہے وہاں اہل مغرب کی شرارت کار فرما ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں والفتنہ تو اکبر من القتل, فتنہ قتل سے بڑی چیز. جمہوریت کا نام لیتے تھے جیسے جمہوریت کوئی آسمانی مذہب ہو, لیکن الجزائر میں جمہوری الیکشن کے ذریعے سے اسلامی جماعت کو فتح نصیب ہوئی, تسلیم نہیں کیا گیا. فلسطین میں حماس کو جمہوری الیکشن کے ذریعے سے فتح ملی, اب تسلیم نہیں کیا جا رہا. فتنہ ہر جگہ, فتنہ افغانستان میں, فتنہ عراق میں, فتنہ. یہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز. ان کی فتنہ گری کا یہ عالم, ہائے اللہ ہائے اللہ, کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اخباروں میں شائع کرتے ہیں. یہ فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا کی ایک بڑی اکثریت کے جذبات کو مجروح کرنا, جبکہ مسلمانوں نے الحمدللہ دنیا کی کسی بھی مذہبی شخصیت کا کبھی مذاق نہیں اڑایا ہے. اس لیے کہ مذہبی شخصیات جن کا خاص طور پر قرآن میں ذکر آیا, چاہے وہ یہودیوں کے نبی ہوں چاہے وہ عیسائیوں کے نبی ہوں, ان کی تحقیر ان کی تنقید اسلام میں ایسے ہی کفر ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کفر ہے. فتنہ گری, فتنہ پھیلانے کے لیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ جو امن کی نشانی, اس امامے کو بم کی شکل میں پیش کیا, حضور کی شکل کو بگاڑ کر پیش کیا. اور ایک ملک نے مخاکے اپنے اخبارات میں شائع کیے, دوسرے ممالک نے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, انہوں نے بھی شائع کرنے شروع کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عالم اسلام کے 57 ممالک کے شہزادوں, راجوں, مہاراجوں, صدروں, وزیر اعظم اور بادشاہوں کی کمزوری اور مسلمان کی کمزوری, کہ آج اس کے وجود کو, اس کے جذبات کو, اس کے احساسات کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا. بل فتنہ تو اکبر من القتل, اور فتنہ قتل سے بڑی چیز. ولا یزالون یقاتلونکم, اور اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تم سے جنگ جاری رکھیں گے, حتی یردوکم عن دینہ عن دینکم ان استطاعوا, یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے. اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے. کل بھی کافر یہ زور لگاتے رہے، اور سن لیجئے یہ ماضی کی داستان نہیں، یہ حال کی کہانی ہے۔ آج بھی کافر، ان کا سارا میڈیا زور لگا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کر دیا جائے، قرآن کو ایک دیمک خوردہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی، دقیانوسی کا سبق دینے والی کتاب ثابت کر دیا جائے، دین سے پھیر دیا جائے۔ یہ ان کی طاقت، یہ ان کے ارادے، اور انشاءاللہ ہمارے بھی ارادے ہیں۔ ہم کمزور ہیں ہاتھیوں کے مقابلے میں، چونٹیاں چونٹی کی حیثیت، لیکن اللہ تو جانتے ہیں جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے کوشش کرتے رہیں گے کہ ایمان والے ایمان پر قائم رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اضافہ ہو، دلوں میں قرآن کی عظمت میں اور اضافہ ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، ہم غازی علم الدین کی طرح تو گستاخان رسول سے انتقام نہیں لے سکتے، لیکن انشاءاللہ قرآن کے نور کو پھیلا کر ان سے انتقام لیں گے۔ اور میرا دل کہتے ہیں، آج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک وقت آئے گا ان کی نسلوں کے سروں پر حضور کا امامہ ہوگا۔ فرمایا کہ یہ تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر ان کے بس میں ہو۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر اسے موت آ جائے گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو مرتد ہو جائے آخرت میں تو اس کی ساری عبادتوں کا اجر ضائع، نماز ضائع، روزے ضائع، حج ضائع، صدقہ خیرات ضائع، اور دنیا میں حکم یہ کہ اس کا نکاح مسلمان بیوی سے ختم ہو جائے گا، اس کو مسلمان مورث کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اسلامی حکومت ہوگی تو پہلے اس کو اسلام کی دعوت دے گی، قبول کر لے تو فبہا، وگرنا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور مت سمجھیے گا کہ اسلام نے بہت ہی انتہا پسندانہ حکم دیا، تورات و انجیل میں بھی یہ حکم موجود، تورات میں کتاب استثناء میں ہے کہ اگر تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارا دوست تمہیں باپ دادا کے دین سے پھیرے تو اسے قتل کر دو اور سنگسار کر دو۔ اور ایسی مثالیں کہ جن میں کسی نے عیسائیت کو چھوڑا تو انہیں زندہ جلا دیا گیا، اسلام قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑنے، ارتداد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ ملک کی بغاوت ناقابل برداشت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت بھی ناقابل برداشت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، وفادار بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان یہ کرنا ہے کہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ صبح 11:30 بہت خصوصی درس ہوگا بہادر آباد میں۔ میں تمام ساتھیوں سے ذاتی طور پر یہ درخواست کروں گا کہ اس درس کی تقریب میں شرکت فرمائیں، اور جو قرب و جوار وہاں کے رہنے والے ہیں وہ تو دائی بن جائیں، وہ دوسروں کو بھی اس درس میں شرکت کی دعوت دیں۔ باہر انشاءاللہ ہینڈ بل بھی تقسیم ہو جائے گا۔ ویسے میں سنا دوں کہ القرآن کورس سینٹر بالمقابل شاہین گراؤنڈ نصف بہادر آباد چرنگی، یہ اتوار 12 فروری صبح 11:30 بجے انشاءاللہ عزیز خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا. فرماتے ہیں مسجد عثمان غنی میں ہفتہ وار درس ہوتا ہے، ہفتے کے دن عشاء کے بعد شرکت کی درخواست ہے. بھائی بتاتے ہیں کہ توہین رسالت جیسی ناپاک حرکت میں ناروے کا ملک بھی ملوث ہے، لہذا مسلمانہ نے پاکستان غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے موبائل کمپنی ٹیلینار کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اور اس کے بدلے میں یو فون یا دوسری کوئی کنیکشن جو ہے وہ استعمال کریں، بلکہ ان کی بہت ساری مصنوعات جام جیلی اور مکھن وغیرہ بھی ہیں، ان کا بھی میں بھی اس تجویز سے متفق ہوں، کم از کم جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہمیں پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ گستاخان رسول کو ہدایت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما. اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما، ایمانی جذبہ عطا فرما. یا اللہ ان کو زندگی عطا فرما، سوئے ہوئے ہیں ان کو بیداری عطا فرما، غیروں کی غلامی سے چھٹکارا نصیب فرما. اللہ ہمیں ہے تمہارے فاروق کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے غلام حکمران عطا فرما. اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما. جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک تمناؤں جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں سے نجات دلا، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے سہیل بھائی ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہیں درخواست کی ہے اے اللہ تو ان کی والدہ کی مغفرت فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا. اللہ اللہ یہ گستاخ جتنا تیرے نبی کے خلاف بکتے ہیں یا اللہ اتنے ہی زیادہ ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، عظمت پیدا فرما، قرآن کی سچائی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ.
www.darsquran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com